الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اپنے اس تربیتی پروگرام میں ایک دن پہلے جو گزارشات پیش کی تھیں اس میں تسبیحات سے نیت تسبیحات اور لطیف قلب تک بات پہنچی تھی. پانچویں لطیفے تک میں گزارشات پیش کر چکا ہوں پچھلے اجتماع میں, لیکن چونکہ ہر بار جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہر بار سامعین نئے ہوتے ہیں تو بات جب شروع کی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ پچھلا جو حصہ بیان کیا جا چکا ہے اس کے لیے چند گزارشات پیش کرنی پڑتی ہیں. تو لطیفہ قلب کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے انوارات حضرت آدم علیہ السلام سے آتے ہیں, اور لطیف قلب وہ جگہ یا وہ مقام ہے جہاں آپ سمجھیں کہ وجود اور روح کا جوڑ ہے, اور لطیف قلب روحانی اگر عمارت ہے تو اس کی بنیاد ہے, اگر عمارت کی تعمیر کو دیکھتے ہیں تو اس کا دروازہ ہے, اور بہت بلندیوں کی اور بالا منازل کی بھی بات کرتے ہیں اس کا انحصار اسی بنیاد لطیف قلب پر آتا ہے. اور لطیف قلب کے ذکر میں عمومی طور پر جب نیا بندہ آتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے جیسے پہلا سبق ضرور پہلا سبق ہے, لیکن یہ قرب الہی کی کا رستہ ہے اور قرب الہی کی پہلی منزل ہے اور بنیاد ہے. اس لیے جب بھی آپ ذکر کریں گے اس کی کیفیت اور اس کیفیت کے اندر جو ترقی ہے وہ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کہیں کہ ہم اسے پورا کر سکیں گے. یہ زندگی تمام ہو سکتی ہے لطیف قلب کا ہونا اور راسخ ہونا. یہ جو سلاسل کی ترتیب ہے اور صدری علوم ہے اس کے بغیر ناممکن ہے, ممکن نہیں ہے کہ وہ کر سکے. اور جب اسے اس پر ذکر کیا جاتا ہے تو ہر لمحے اس کے اندر جو وسعت ہے وہ بڑھتی ہے, چونکہ جب ذکر کر رہے ہیں تو وہ ہر سانس نئی ہے, وقت نیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا کی جو منزل یا سیڑھی ہے اس سے اس کو کمپیئر کرے یا اس سے اس کو سوچے کہ ہاں جس طرح سیڑھی ہے کہ میں تو جی روز ایک ہی سیڑھی چڑھتا ہوں, یہ اس طرح نہیں ہے. اسی لیے بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لطیف قلب راسخ لے کر اگر کوئی برزخ میں اتر جائے تو اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے, یہ اللہ کا احسان ہوگا اس پر کہ یہ اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا. لطیف قلب کے انوارات کا تسلسل جس طرح میں نے عرض کی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آتا ہے, تو پھر وہ حصے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں, پھر جن حالات سے آپ کی زندگی مبارک گزری ہے وہ جنت سے کا پھل کھا کر اور اس سے شیطان کی جو وسوسے ہیں اس سے, پھر وہاں سے جو اللہ جل شانہ نے انہیں خود دعا عطا فرمائی کہ یہ جو کمی بیشی ہوئی اس کی معافی کی طلب, پھر دنیا کی حیات, چونکہ آپ نے دونوں پہلو. اب جب باقی انسانیت کی عمومی بات آتی ہے تو ہمارے جو اس زندگی کے بعد وہ حصے یاداشت کے آئیں گے جو برزخ سے نکل کر قیامت کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی تو یاداشت کے حصے وہ آئیں گے. اب وہ سارے حصے ایمان بالغیب میں ہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق اور سچ ہے, اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری وجودی جو حیات ہے وہ وہاں جنت سے شروع ہوئی اور واپس یہاں اس طرف آئی, تو وہ سارے پہلو اور یہاں کی جو ابتلا ہے اس میں سے گزرتی ہوئی, چونکہ آپ نے جنت کے وہ پھل یا وہ رزق بھی کھایا جس کے لیے صرف طلب کافی ہے. اس نے کیسے مہیا ہونا ہے, اس کا موسم ہے اس کا موسم نہیں ہے, کون سے حالات ہیں. وہاں اللہ کریم کا احسان ہے کہ اہل جنت کے حوالے سے جب بات ملتی ہے کہ ان کی طبیعت پر انحصار ہے کہ کیا طلب ہے, وہ انہیں چیز مہیا ہو جائے گی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں اہل جنت کی کوئی طلب ہو اور وہ پوری نہ ہو, کیونکہ ان کی تمام طلب جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے جو حصے پسندیدہ ہیں ان کے تحت ہے. جیسے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بات آتی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے, کہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی جنت کا وعدہ فرمایا, تو اس پر جب علماء بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کہ یہ جو کچھ بھی کر لیں انہیں اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرما دیا, اس پر بحث فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان کی پسند ہی اللہ کی پسند میں ڈھل جائے, انہیں وہ حصے ناپسند ہیں جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہیں, انہوں نے وہ امور ہی اختیار نہیں کرنے. اسی طرح اہل جنت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں اور اس جہان میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ساتھ نفس بھی ہے, عوارضات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, شیطانی وساوس بھی ہیں, حالات کی جو برائی اور کمزوری ہے اس کے اثرات بھی ہیں. تو سوچ جانے کہاں تک چلی جاتی ہے, لیکن جب اہل جنت کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو ان کی وہی بات, ان کی ساری پسند وہ ہوگی جو اللہ جل شانہ کی پسند ہے, تو پھر کوئی ایسی ان کی وہ خواہش یا تمنا جس کا وہ ارادہ فرمائے وہ پوری نہ ہو. وہاں سے ابتدا ہوئی حیات کی, اور پھر وہاں سے وہ سارا واقعہ جو ہے قرآن کریم میں بیان ہے. لیکن میرا مقصد جو بات کرنے کا, میں صرف اس حصے کو لے رہا ہوں کہ وہاں سے یہاں اس زندگی جس کے عوارضات ساتھ منسلک ہیں, جو امتحان گاہ ہے, یہاں آ کر زندگی بسر کی, کس تڑپ میں کی. پھر انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, جو شیطان نے دھوکہ دیا اس کا کتنا دکھ ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے مسائل یا اس دنیا کی جو تکالیف ہیں ان کی حیثیت اس ایک تکلیف کے سامنے یا اس ایک تکلیف کے برابر ہو نہیں سکتی اللہ کے نبی کی, جو انہیں اس بات کا دکھ ہوگا کہ شیطان نے مجھ سے دھوکہ کیا اور حکم عدولی ہوئی, جو یہ تکلیف ہے یہ بہت بڑھ کر ہو. پھر مائی صاحبہ آپ ہی کی وجود سے اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائے اپنی قسم کے پہلے دو انسان, کیا رغبت ہوگی پوری کائنات میں اپنی قسم کے دو انسان کی, کیا رغبت ہوگی, کیا محبت ہوگی, کیا اخلاص ہوگا. یہ سارے وہ پیمانے ہیں جو شاید سوچ کے بھی نہیں سمجھے جا سکتے, لیکن اس ساری کیفیت سے گزر کر اللہ جل شانہ کی حکم کی تعمیل, اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی کا بسر کرنا, اور اس تکلیف کے ساتھ ہونا کہ جو تجاوز ہوا ہے کہ اللہ کریم معافی فرما دیں, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اور حکم عدولی جو کی, اس ساری کیفیت اور ایک جہد مسلسل کہ آپ کی دنیا میں جو ظہور ہے اس کا مقام اور ہے, جو حرمین شریفین کا علاقہ ہے وہ اور ہے, اور مقام عرفہ میں, میدان عرفہ میں جہاں مائی صاحبہ سے آپ کی پہلی ملاقات اس دنیا میں جا کر ہوئی, اس میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. اور میں عرض کی کہ اپنی قسم پہلی انسان, وہ پہلے دو انسان جس دنیا میں اللہ جل شانہ نے اتارے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہے جس سے بات کی جا سکے, جسے دیکھا جا سکے, جس سے ہم کلام ہوا جا سکے, جس سے دکھ سکھ بانٹا جا سکے, اور کوئی ایسا حصہ ہے نہیں. ان سارے موضوعات کو دیکھتے ہوئے, ان سب سے گزرتے ہوئے, پھر وہ جو کیفیت بندگی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور کسی کی غیر انبیاء کی ہو نہیں سکتی, پھر وہ ساری کیفیت کو جب ہم اپنے معمولات پر لاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو رعایت دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان تو جی خطا کا پتلا ہے. اب اس لفظ یا اس فکرے کو, اس خطا یا اس پتلا یا اس پورے فکرے کو جواز بنا کر ہم جانے کیا کیا کمزوریاں اور کیا کیا غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر اس پر پردہ بھی اور اس کے لیے ایک سہولت کا سبب بھی ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں. اس سے انسان تو جی خطا کا پتلا. انسان کی عظمت بندگی ہے, انسان کی عظمت خطا نہیں ہے. یہ سارا وہ حصہ ادراک کا، یہ سارا حصہ وہ ایمان کی قوت کا اس کیفیت سے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بنیاد ہے دنیا میں جو حیات انسانیہ جس کا سبب روح ہے، اور روح کا وجود سے جو منسلک ہونا ہے اس کی یہ بنیاد. لطیفہ روح پر میں نے سحر حاصل جو بات ہے وہ عرض کی تھی، اب اس سے اس کو اجمالی طور پر میں لطائف پر بات کرتا ہوا جا رہا ہوں. پھر جب لطیفہ روح سالک کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اگلا لطیفہ ہے روح. پہلا لطیفہ کا مقام قلب ہے، دوسرا سینے میں اس کے مقابل آ جاتا ہے لطیفہ روح. یہ روح انسانی کا آپ سمجھیں پرتو ہے. یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب سے انوارات کا تسلسل آتا ہے. آپ کی حیات مبارکہ، جہد مسلسل، وہ درد جو اپنی قوم کو حق سمجھانے کا ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اس وقت میں جو طوفان، آپ کے وقت مبارک میں جو طوفان نوح کا قصہ ہے، اس کے بعد جو انسانیت ہے وہ آپ کی اولاد میں سے آتی ہے. تو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ہماری دوسری ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے. پھر کتنا عرصہ اور کتنا مسلسل جہد ہے کہ 950 سال، قرآن کریم فرماتا ہے 950 سال انہوں نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی، جن کے پاس اللہ جل شانہ نے انہیں بھیجا انہیں دعوت. اب اس ساری کیفیت کو دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کا نبی اور رسول جنہیں ایمان کا حصہ اس درجے کا نصیب ہے کہ جو کچھ پیش آنا ہے وہ بھی ان کے سامنے آ رہا ہے، جو کچھ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا وہی فرمائی، اس پر جو ایمان کامل اور اس یقین کامل اور جو ایمان کے درجات اللہ کے انبیاء اور رسول کے ہیں وہ اور کسی کے نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ کوئی اور اس درجے کو سمجھ اور پا سکتا ہے. تو وہ درد اور وہ تکلیف جو اپنوں کو دین اور حق سکھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں اور صبح و شام تکرار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ رہے، تو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ کس آگ کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، یہ کہاں جا کر گریں گے. تو وہ درد اور وہ تکلیف اور جہد مسلسل ہے. پھر بے شمار ایسی باتیں ہیں اور بے شمار ایسی کیفیات ہیں جو نہ ہم شاید سمجھ پائیں، نہ ہم بیان پکڑ پائیں، نہ ہمارے زبان میں وہ طاقت ہو، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوں، چونکہ یہ شعبہ ہی کیفی ہے، اور ان کیفیات کو سمجھنے کے لیے اس بحر میں اترنا پڑتا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان حقائق کو بندہ جان سکے، بیان کر سکے یا لکھ سکے. لیکن پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ ہیں، اب اللہ کریم تو ہر بندے مومن کو دوست بیان فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن جو درجہ اللہ کے انبیاء اور رسول کا ہے پھر خصوصی طور پر انعام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کے کلمے کا حصہ ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو وہ کیفیت اللہ کی کیا ہوگی؟ پھر کیسی کیسی ابتلاء سے آپ گزرے، پھر کیسا حصہ کہ دنیا کے وہ حصے جو اپنی تخلیقی جو ان کے اندر وصف تھا اسے چھوڑ کر جیسے آگ ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے آگ، اور اس کی تفسیر جب بیان کرتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر جو تحریر ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ وہ باغ ہوگی اور وہ سبز ہوگی، لیکن حضرت جب اس کی تفسیر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں لکڑ کٹی ہوئی لکڑ ہے، بے شک یہ کمال ہے کہ وہ واپس سبز ہو جائے، لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم، آگ آگ ہی رہی اور اس نے اپنا وصف چھوڑ کر ٹھنڈک دی، اور ٹھنڈک بھی فرمایا کہ اس طرح کی ٹھنڈی کی سلامتی والی کہ ٹھنڈک کی جو خنکی ہے وہ بھی تکلیف نہ دے. تو کتنا قرب الہی ہے, اور گھر سے ابتدا ہو رہی ہے کہ وہ والد جس کی انگلی پکڑ کر آپ چلنا شروع ہوئے, وہاں سے جس تکلیف کو آپ نے لیا کہ وہ کیسے سنگ تراش, کیسے شاہی جو بت خانہ ہے اس کے بتوں کو جو وہ تراش رہے ہیں اور انہیں کے سامنے شہیدے کر رہے ہیں, اور کس تکلیف سے اس گھر سے اس درد سے اپنے والد کے جو سنگ تراش تھے وہاں سے وہ تکلیف شروع ہوئی, پھر بات پہنچتے پہنچتے وقت کے بادشاہ تک گئی. لیکن نہ وہ شفقت پدری دین حق سے تجاوز کو کرا سکی, اور نہ وہ بادشاہ یا شہنشاہ کی قوت وہ اپنا کو اثر دکھا سکی. ایک مسلسل متواتر جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے اس کا بیان ملتا ہے اور اس پر عمل ملتا ہے. پھر جب لطیفہ روح مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ لطیفہ قلب میں اپنی کمزوری کا احساس بڑھتا ہے اور توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اسی طرح جب روح مضبوط ہوتی ہے تو وہ حصے جو روحانی ہیں جو ایمان کو قوت دینے والے ہیں, یعنی عملی طور پر جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے اس کے لیے جو کیفیت ہے وہ اور مضبوط ہوتی ہے, اور انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں نکلتا ہے تو جو معاشرے کی خرافات خرابیاں اور ایک سیاہی ہے وہ جو پڑتی ہے اس کے سامنے اسے قوت نصیب ہوتی ہے, اس کی روحانی طاقت بڑھتی ہے, اور جب روحانی طاقت بڑھتی ہے تو دین اسلام کی طرف جو مائل ہونا ہے اس میں زیادہ شدت آتی ہے اور پہلے سے زیادہ بندہ عمل پیرا ہونا شروع ہوتا ہے. اور اسی کے تسلسل میں جب لطیفہ روح مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے لطیفے کے بعد پھر تیسرے لطیفے کی باری آتی ہے, سر. سر کہتے ہیں بھید کو, کہ وہ بات جو سمجھ نہ آئے, بھید ہو, چھپی ہوئی بات ہو. اور تیسرے لطیفے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے انوارات آتے ہیں اور تیسرے آسمان سے آتے ہیں, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کیسا بھید اور کیسی ابتدا ہے کہ وہ فرعون جو اس قوم کے بیٹوں کو تو قتل کرتا ہے اور بچیوں کو بچاتا ہے کہ یہ خدمت کے لیے رہیں, اور بیٹے قتل کر دیے جائیں کہ ان میں کوئی ایسا نہ آ جائے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے اور نہ یہ پوری قوم قوت حاصل کر سکے, اور اللہ کی شان کہ جو حکم دے رہا ہے وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالنے کا سبب اس نے فرما دیا, اسی کا محل ہے اور اسی کی رہائشیں ہیں جہاں آپ پلے بڑھے. اور یہاں سے یہ دیکھیں ایک نقطہ, جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں خیال ڈالا وربطنا اور ان سے رابطہ فرمایا, تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اخلاص سے اللہ اللہ کرتا ہے تو جو اس کے عزیز و اقارب یا اس کے قریبی ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ تسلسل ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے. پھر کتنی سختی اور کہاں سے گزرتی ہوئے, اور پھر وہ جو جادوگروں کا بیان ہے, اور وہاں اس فرعون کے دربار سے گزرتے ہوئے پھر آپ دیکھیں نا سمندر کا پھٹ جانا, پھر جس قوم کے لیے یہ سارا کچھ کیا, گھر بار چھوڑا جس قوم کے لیے کیا, وہ دیکھیں تو صحیح قرآن کریم ان کے حالات کیا بیان فرماتے ہیں. پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ جو معاملات پیش آتے رہے, سامری کی اس بچڑے کے بنانے سے لے کر من و سلوہ تک آپ دیکھیں, پانی پینے کے حالات سے شہروں کے داخل ہونے تک کے معاملات کو آپ دیکھیں, پھر ان کے سوالات اعتراضات اور ایک جہد مسلسل جو آپ نے جاری رکھی, پھر جب یہاں مضبوطی نصیب ہوتی ہے یہ بھید کھلنا شروع ہوتے ہیں, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ یا مجھے وہ واقعات جو ہیں ان کے حقائق منکشف ہونا شروع ہو جائیں گے, نہیں, ہم بھی انسان ہیں اور اسی فانی جہان میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے سامنے جو معاملات پیش آتے ہیں اور جو دنیا بھید آتے ہیں, دنیا کے بھید اور دنیا کی گانٹھیں آتی ہیں, یہ اللہ کریم احسان فرما دیتے ہیں کہ وہ معاملات حل ہوتے جاتے ہیں اور وہ ابتلا ایسی نہیں بنتی جس میں بندہ ناکام ہو, اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں اور مشکلات سے بندہ گزرتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ لطیفہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے اثر سے چوتھا لطیفہ آ جاتا ہے, خفی، خفی جیسے نام ہی خفی ہے، آپ سمجھے کہ پوشیدہ تر بھید، پہلا حصہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، بھید ہے، بھید ہے، پوشیدہ ہے، یہ پوشیدہ تر ہے، اس سے بھی گہری بات ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے یہ تسلسل ہمیں ملتا ہے، اور اس کے انوارات چوتھے آسمان سے آتے ہیں. اب آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے اٹھائے جانے تک کتنے ایسے حالات ملتے ہیں جو دنیاوی اصول ہیں ان سے ہٹ کر ہیں، کہ وہاں پر اللہ جل شانہ کی جو قدرت ہے اس کا کتنا واضح اعلان اور بیان ہے، اور وہ حقائق ہیں کہ ان حقائق کو دیکھ کر بندہ یا اس وقت کی قومیں جو ہیں ان کے لیے اسلام لانا آسان تھا. لیکن یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، میں اکثر یہ بھی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے ہم کمزور ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم تو بڑے پارسا ہیں اور مخلوق جو ہے وہ گنہگار ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. لیکن تبلیغ میں ایک بات آتی ہے کہ جی بڑا عرض کیا مانا نہیں، بڑی نماز کی بات کی نہیں پڑھ رہے، بڑی دین ذکر کی بات کی ذکر نہیں کر رہے. ایک کیفیت جو اس بندے کی اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہے، چونکہ قدرت کے امور تکوینی ہوتے ہیں، میں اور آپ رو برو ہیں، یہ ایک عمل ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جانے اللہ جل شانہ کو کیا منظور ہے. اس بھری محفل میں میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر میں اسے ویسے نشست کہہ دوں تو وہ تو بات نہیں ہے چونکہ مسجد ہے، لیکن اگر عمومی طور پر کہیں نشست بھی ہو تو شاید ہمارے نزدیک جو مرکزی نشست پر بیٹھنے والا ہے وہ بڑا مقدم ہے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کون سا لمحہ قبول ہو، اور جانے جسے ہم نے ڈیوٹی پر جوتیوں میں کھڑا کر رکھو کہ تم یہاں کے لیے ذمہ دار ہو، اس کے صدقے اللہ سب کی عبادت قبول فرما دے. یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو بندے اور اللہ کے مابین ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے کوئی نہیں مان رہا ہوتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہا، کیونکہ یہ دیکھنا تو ہمارا ہے، اللہ کو منظور ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کو منظور ہے کہ وہ بھی اپنے قلب میں اس کا نام لے اور اسے پکارے. یہ اس کا اور اللہ کے درمیان ایک مابین تعلق ہے جس پر انحصار. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقائق پر بات آتی ہے تو آپ وہ بیماریاں جن کا علاج کوئی نہیں، وہ مردے جو کلام کرنا شروع کر دیں، وہ بچہ جو اس عمر میں ہے جسے رونا نہیں آتا، اس میں اس عمر میں وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی کلام کرے اور اپنے حقائق بیان کرے اور اپنی شہادت دے، اپنے نبوت و رسالت کی شہادت دے اور اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے اور اپنی ماں کی پاکی بیان کرے، تو یہ کیسی حصے ہیں کہ ان سارے حقائق کے ہوتے ہوئے پھر معترض کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا انہیں سونڈی پر چڑھا دو، سارے حق کے بیان کے جواب میں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ایسا پوشیدہ تر بھید ہے کہ آپ نے جو اپنی عمر مبارک اللہ کو منظور تھی وہاں بسر فرمائی، پھر آسمانوں کو اٹھا لیے گئے، پھر دوبارہ جب آپ دنیا میں آئیں گے، جب آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر دوبارہ دنیا میں آ کر اتباع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائیں گے، پھر وہ بات نہیں جو آپ نے اس سب آپ کی شریعت تھی وہ نہیں، پھر وہ بات ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور ایسا کیفیت ملتی ہے، بات یہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تب حکم کیا تھا ماننے کا، وہ مانا. جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کس پہلو کو کس انداز سے ماننا ہے جو اللہ نے پسند فرمایا، کہ اب بات وہ ہوگی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے بیان فرمایا. تو کس درجے کی بندگی ہے، یہ بات درمیان میں نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، وہ پسند ہے جو مالک کل کائنات کو پسند. تو یہ وہ کیفیات کا تسلسل ہے، اور کتنے ہی پوشیدہ تر راز ہیں آپ کی آیات مبارک. یہ عمومی بات تو نہیں ہے نا جی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر آسمانوں سے واپس آ جائے گا اور پھر دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اور جو وقت کی رفتار ہے اخروی، اس کا اطلاق ہو جائے گا، اور اس کے مطابق تو جب قرآن و حدیث اور اس پر علماء بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی حیات کے تو ایک دو دن گزرے ہوں گے، یہاں صدیاں گزر گئیں، تو کتنے پوشیدہ ہیں، بے پوشیدہ تر حصے ہیں، لیکن ان سب کا حاصل کیا ہے کہ وہ کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے اور صدق دل سے، نہ خانہ دل میں وہ فیصلہ ہو، اور جب بندے کے اندر اور گہرائی اور گہری کیفیت میں ایمان اس درجے کا ہو کہ اس کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل جائے، تو پھر یہ کوئی نہیں پتہ لگتا کہ دنیا کے معاملات سردی ہے یا گرمی ہے، اس میں سے بندہ گزر جاتا ہے. اسی لیے تو شہداء کہیں گے نا کہ بارہ لا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، تیرے نام پر ایک بار پھر گردن کٹاؤں، جو تیرے نام پر گردن کٹانے میں مجھے کیفیت نصیب ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں یہ پھر سے ایک دفعہ. تو جب اللہ جل شانہ سے تعلق اس درجے کا نصیب ہو جاتا ہے کہ پسند ڈھل جاتی ہے، اللہ جل شانہ کی پسند میں تابع آ جاتی ہے اس حکم کے، تو پھر یہ معمولات دنیا جو ہیں یہ آڑے نہیں آ سکتے. پھر جب آپ چوتھے لطیفے سے پانچویں پر آتے ہیں، اخفاء، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوشیدہ ترین کیفیات ہیں، اور یہاں کا انوارات کا تسلسل پھر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے، دیکھو سارے دین کا حاصل ہے کہ دنیا کو ایسے بسر کرو جیسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اخروی حیات میں مقربین میں جگہ ملے گی. اس جگہ یعنی جنت کی طلب اور سزا کی جگہ یعنی دوزخ، اس سے برات کی دعا، یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسے زندگی بسر کرو کہ دوزخ کی آگ سے برات نصیب ہو اور مقربین کی جگہ جو جنت ہے وہ نصیب ہو. دونوں کے معنی بعید جو ہیں یا دونوں کے مفاہیم میں جب جائیں گے تو بات ایک ہی سامنے آئے گی کہ وہ ہو جو اللہ کو پسند ہے اور میں اللہ کی پسند میں ڈھل جاؤں. اور یہاں جب بات آتی ہے اللہ کے حبیب کی، تو وہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب انہیں بتا دے، ہے کوئی جسے اللہ کی رضا درکار ہو؟ ہے کوئی جسے اللہ کی محبت چاہت ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو مرکوز کر لے اپنی محبت و عشق کے لیے؟ کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کریم کو محبوب بنا لے، اس کے عمل، اس کی پسند، اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، اس کی گفتار وہ ہو جو اسے پسند ہے کوئی؟ اے میرے حبیب انہیں بتا دیں، یحببکم اللہ، وہ تیرا اتباع کریں، اللہ انہیں محبوب کر لیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع وہ اتباع ہے جو مالک کل کائنات اس مشت غبار کو محبوب فرما رہا ہے. فرماتا ہے ایک قدم بڑھ دس قدم رحمت باری تعالیٰ بڑھے گی، ایک قدم چل دس قدم آپ کو رحمت باری دور کر لے گی. اب جب یہاں بات آتی ہے تو آپ امام الانبیاء، آپ وہ ذات ہیں جو ایک اگر خوبصورت محل و ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاہیم میں سے ایک بات ملتی ہے کہ نبوت ایک خوبصورت محل ہے، لیکن اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی، جیسے اس میں کوئی جگہ خالی ہو اور جب آپ کی بعثت ہوئی تو وہ تکمیل ہوگی اس ساری تعمیر کی. آپ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ذات رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، خالق کا مخلوق کی طرف رحمت کا ایک ذرہ بھی اگر کوئی نصیب ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب یہاں جب بات آتی ہے تو پھر ایک بات آپ کو عرض کر دوں، جتنا میں نے تسلسل کی بات کی ہے نا، انوارات کے تسلسل کی، بے شک ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مقربین بارگاہ ایزدی کے قلوب مبارک سے ہم جیسے کمزوروں پر وہ انوارات کا تسلسل آتا ہے، لیکن بارگاہ ایزدی سے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پھر ان اللہ کے مقربین کے قلوب پر جاتا ہے، پھر وہاں سے تسلسل ہے ہم تک کیسے پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کچھ وہاں سے بھی ہمیں نصیب ہو رہا ہے کیفی طور پر وہ بھی پہلے اللہ جل شانہ نے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جب یہاں پوشیدہ ترین کی بات آئے گی تو بجائے کھریدنے کے اپنے آپ کو بٹھا دو، اپنے آپ کو سرنگوں کر دو کہ جو کچھ ہے، جو میری پسند ہے میں نے چھوڑی، جو میری چاہتے ہیں میں نے رد کر دی، اور کچھ نہیں ہے میری حیات میں سوائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ شناسائی، وہ کیفیت جو ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے، اسے اس حیات میں یہ مشت غبار محسوس کرتا ہے، اسے حضور حق کی وہ کیفیت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی وہ ذات دنیا کو سبب میں پیدا فرمایا، مخلوق میں یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ خود کسی چیز کو حکم روبرو دیں تو یہ وجود بھی برقرار رکھ سکے، اس ذات کا حضور حق نصیب ہو جانا، یہ وہ بات ہے، شاید چند حروف ہیں، چند حروف کا مجموعہ ہے، یا چند الفاظ یا دو فقرے بنتے ہیں، لیکن یہ تحریر اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہی، کیونکہ یہ ہمارے الفاظ ہیں، ان میں وہ کیفیت جو حقیقت کی ہے وہ نہ بیان ہو سکے، اس کے لیے سالک کو جیسے میں عرض کر رہا ہوں اس بحر میں اترنا ہو، اور جب اس بحر میں اترو گے اور خالص اللہ کی رضا کو ذکر اختیار کرو گے تو پھر یہ سارے تسلسل اور ساری کیفیات سما جائیں گی۔ اب کس پر اللہ کا کتنا احسان ہے، کس درد سے اس نے پکارا اور کس شان کریمی سے اس نے عطا فرمایا، یہ کوئی دوسرا پیمانہ نہیں کر سکتا، لیکن خود بندے کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے معمولات زندگی کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی جگہ میں پروگرام میں تھا تو وہاں ایک بہت بڑا مدرسے کا نظام ہے، تو وہ مجھے محترم لے گئے مدرسے میں تو دکھانے، تو بہت سارے مدارس ہیں ان کے، تو ان میں سے جو قریب تھا ایک وہاں لے گئے، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں کو بیان کریں، تو میں نے کہا جی میں تو کم علم آدمی ہوں، آپ کی محبت آپ کی شکل کا نہیں کوئی بات کر، تو چند ایک گزارشات کی جن میں ایک گزارش میری یہ تھی کہ ساری زندگی مسجد میں اگر رہا جائے نا تو اس کا جو احترام ہے، ایک لمحے کو آئے تو اس کا احترام تب بھی اسی درجے کا، ہم جب اپنے بچوں کو مساجد میں رہا کر دین سکھاتے اور پڑھاتے ہیں آہستہ آہستہ انہیں احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہم مسجد میں کلام کر رہے ہیں یا مسجد میں رہ، تو جتنی محبت اور سلیقے سے پڑھا رہے ہیں، میں نے کہا یہ جگہ کی جو حقیقت ہے اس کی آشنائی ہما وقت اجاگر رکھا ہے، یہ میری گزارش، تو آپ سے اسی حصے سے ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ان اجتماعات کو، اس خانہ خدا کو، اس دار العرفان کے آنے جانے کو رواجات میں نہ ڈال، کبھی موقع ملا، زندگی بسر کرنے کا موقع ملا، یہ قیمتی لمحات ہیں، یہاں سے اس تسلسل کے حصول کے لیے قلب صادق لے کر محنت کرو، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہے، ذکر کے جو دورانی ہیں اس میں اپنی سانسوں کی نگرانی کرو، چہ جائے کہ بندہ باہر کیفیٹیریے پر جا کر بیٹھا، جتنا وقت آپ آسانی سے اس میں تربیت میں گزار سکتے ہیں بے شک اتنا لے آئیں، لیکن جو لے کر آئیں وہ نفلی متقف کی حیثیت سے بسر ہو تاکہ فائدہ ہو، یہ چیزیں جو سن رہے ہیں، یہ بیان جو آپ کو گزارش کیے جا رہے ہیں، ان کی کیفیات اپنے قلوب میں سمو سکیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ اللہ جل شانہ کی مائیت یا اقربیت کی کیفیات کا نصیب ہونا اور واقعتا نصیب ہو کے محسوس ہونا، بڑے فاصلے ہیں. آپ میرے رو برو بیٹھے ہیں، یہ لوگ آج کے میڈیم پر ریکارڈنگ کر رہے ہیں، دو باتیں ہیں نا جی، آپ سن رہے ہیں، میری کوئی کمی بیشی لفظ کی ہوگی تو پتہ نہیں میرے بارے جی کیا رائے قائم ہو جائے گی، اسی طرح جی ریکارڈنگ ہو جائے گی، جانے کون سنے گا اور میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا جی. اور احتیاط برتی جائے، احساس کیا ہے کہ یہ ریکارڈنگ میرے روبرو ہے اور آپ میرے روبرو ہیں، کیا میرا رزق آپ کے ہاتھ میں ہے یا جو ریکارڈنگ سنیں گے ان کے ہاتھ میں؟ عزت تو ذلت یا کمی بیشی جو حیات کی آپ کے ہاتھ میں ہے یا ریکارڈنگ سننے والوں کے ہاتھ میں؟ ایک دوسرے کا روبرو ہونا اتنے ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ لفظ بھی ماپ ماپ کر اور تول تول کر بول رہا ہوتا ہے کہ کمی بیشی نہ ہو. اور جب یہ نصیب ہو کہ میرا لمحہ لمحہ اللہ جل شانہ کے روبرو ہے، ایمان کی یہ ماننا کیفیت میں احساس تک ڈال جائے، اس کی سوچ اور اس کا عمل کیا ہوگا؟ دیکھو نا، یہ روبرو ہونا حدود و قیود میں لا رہا ہے. اور جب یہ احساس نصیب ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا لمحہ لمحہ اس کے روبرو ہے، جو میں سوچ رہا ہوں یہ بھی اس قادر مطلق کے سامنے ہے، اور یہ سارا کچھ لے کر اس کے حضور پیش ہوں گا جا کے، تو بھلے آپ نیک صالح کہتے رہیں، بڑا کلام کہتے رہیں اور میں شان بیان کرتا رہوں، اس کا کوئی حاصل نہیں. یہ احساس غالب ہوگا کہ جو کچھ ہے اس کے روبرو ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس سے پھر غرض کوئی نہیں ہے، غرض اس سے وہ راضی رہے، کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو اسے ناپسند نہ آ جائے، اس کے حضور پیش ہوں گا تو یہ معاملات، یہ الفاظ میرے سامنے ہوں گے، یہ میری زبان گواہیاں دے رہی ہوگی، دل اور کہہ رہا ہوگا، دل کچھ گواہی دے دے گا، زبان کچھ گواہی، میں کیا عرض کروں گا؟ تو یہ وہ حصے ہیں جو ان کیفیات کو مضبوط کریں، اور ان کے تسلسل کے لیے جب آگے سالک تک بات آتی ہے تو وہ تسلسل پھر اپنے شیخ کے قلب سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. ان کے مقام ہیں جہاں سے آتے ہیں، ان کے انوارات، انوارات کے اپنے اپنے رنگ ہیں اور ہر لطیفے کی اپنی کیفیت ہے، لیکن صرف ایک بات سامنے رکھ لیں، مقصود کر لیں کہ خالص اللہ کی رضا کو اختیار کرنا ہے. احساسات، انکشافات، مشاہدات، محسوسات، کوئی بات بھی ہو، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ کریم صدق دل سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور معاملات زندگی میں ایک ایک پہلو جو ہے سوچ سے عمل تک اس طرح ہو جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو انشاءاللہ پانچویں لطیفے تک چونکہ میں بیان کر آیا تھا، تو یہ اجمالی طور پر گزارشات پیش کی ہیں، زندگی رہی اللہ کو منظور ہوا تو پھر چھٹے لطیفے پر بات کریں گے کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. ربنا اننا آمنا وغفر لنا ربنا وکلنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ظلمنا انفسنا ربنا فلا تحاسبنا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.